السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اردو نشریات آپ میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کرتے ہوئے آڈیو اسٹریم پر کلک کر کے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم گل۔ آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
پاناما لیکس کے معاملے پر تحقیقات ایف آئی اے سے کرانے کو تیار ہیں، وزیر داخلہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ، اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بہار میں شراب پر مکمل پابندی کے بعد بلانوشوں کے حالات خراب، 2 افراد کی موت، تقریباً 750 بیمار۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جنوبی یمن میں القاعدہ عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے کم از کم 15 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور شام میں ایک امریکی فوٹوگرافر کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں 4 برس پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ پاناما لیکس میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف آف شور کمپنیوں کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی سے تفتیش کرانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تحقیقات کی غرض سے عمران خان کی پسند کا افسر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ وہ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے مطالبے پر پاناما لیکس کے معاملے کی تفتیش وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے سے کرانے کو تیار ہیں۔ چودھری نثار نے ہفتے کو راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر ہیجان کی صورتحال پیدا نہیں کی جانی چاہیے۔
عمران خان، اگر آپ ایف آئی اے سے کرانا چاہتے ہیں تحقیقات، میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے زبان کا پاس ہے، آپ پورے ایف آئی اے میں جو نام لیں گے، جس افسر کا آپ نام لیں گے، میں اسی کو انکوائری افسر مقرر کر دوں گا۔ میں پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں۔
پاناما کی ایک لا فرم کی منظر عام پر آنے والی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے قائدین اور مالدار افراد نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال کیا۔ ایسے افراد کی فہرست میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے علاوہ ان کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے نام بھی سامنے آئے کہ انہوں نے بھی آف شور کمپنیوں کے ذریعے لندن میں جائیداد بنائی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کہہ چکے ہیں کہ ان کے بیرون ملک اثاثے قانون کے عین مطابق ہیں اور انہوں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کی نگرانی میں قائم کمیشن کے ذریعے کرانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ منگل کو وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن تاحال یہ کمیشن تشکیل نہیں دیا گیا۔ چودھری نثار کے بقول حکومت نے سپریم کورٹ کے 2 سابق چیف جسٹس صاحبان سے مجوزہ کمیشن کی سربراہی کے لیے رابطہ کیا، تاہم ان کے بقول دونوں سابق ججوں نے اس سے اجتناب کیا، تاہم وزیر داخلہ نے ان سابق چیف جسٹس صاحبان کے نام نہیں بتائے۔
ہم نے رابطہ کیا، ہم چاہتے کہ سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اس کو ہیڈ کرے، مگر جب یہ الزام تراشی اور شور شرابہ اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے ہوا تو وہاں سے تھوڑا سا اجتناب ہوا، کیونکہ کوئی شریف آدمی اور خاص طور پہ سابق چیف جسٹس اپنے آپ کو اس سیاسی الزام تراشی کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے، ان کی سب کو عزت کا پاس ہے۔ ہم نے، حکومت نے بلا کنڈیشن ان کو اس کی ہیڈ، اس کا سربراہ بننے کی آفر خاموشی سے کی تھی، مگر ججز اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے۔ سو اس طوفان بدتمیزی کو کم کریں تاکہ کوئی شریف آدمی، کوئی اعلیٰ ترین جج آ کے اس حقیقت کو قوم پہ آشنا کرے اور دنیا پہ آشنا کرے کہ یہ پینما لیکس کیا بلا ہے اور آف شور کمپنیز کیا بلا ہے۔
یہ معاملہ رواں ہفتے پارلیمان میں بھی موضوع بحث رہا، جہاں قانون سازوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسی معاملے پر حکومت اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمران خان نے اسی سلسلے میں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے سرکاری میڈیا کے ذریعے قوم سے خطاب کی خواہش کا اظہار کیا، اور تحریک انصاف نے اس بارے میں انتظامات کے لیے وفاقی سیکرٹری اطلاعات کو ایک خط بھی لکھا۔ تاہم وزیر داخلہ نے کہا کہ اس طرح کے خطاب کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
ایک الٹی گنگا بہلانے کی کوشش کانسٹنٹلی ہوتی ہے، بالکل نہیں ملے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا استقاق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو نیشنل کوئی چینل ہوتا ہے وہ قوم سے خطاب ہوتا ہے، وہ صدر یا وزیراعظم کرتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں نہیں سنا ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر نے قوم سے خطاب کیا ہو۔
واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعتوں، خاص طور پر عمران خان کی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کی طرف سے تجویز کردہ کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی زیر صدارت ایک کمیشن کے ذریعے کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت امن اور مصالحت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کوششوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ وہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ کمیشن ملاقات میں یہ بیان دے رہے تھے۔ اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے افغانستان کا دورہ کیا، جس کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ کابل میں ان کی آمد کا مقصد بظاہر اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی کوشش، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اندرونی اختلافات کے باعث افغانستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں امریکہ کو تشویش ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ہفتے کو غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے، جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ ان کے دورے کا بظاہر مقصد افغانستان کی قومی اتحادی حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت کا اعادہ کرنا ہے۔ 2014 کے صدارتی انتخابات میں اشرف غنی کی کامیابی کو عبداللہ عبداللہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ملک میں ایک سیاسی بحران کسی صورتحال پیدا ہو چلی تھی۔ اس وقت بھی جان کیری نے ہی غنی اور عبداللہ کے مابین شراکت اقتدار کے ایک معاہدے کو قابل عمل بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت 2 سالوں میں سیاسی اصلاحات کے ذریعے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کو وزارت عظمیٰ میں تبدیل کیا جانا بھی شامل تھا، لیکن 1.5 سال پرانی اتحادی حکومت تاحال اس ضمن میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں دکھا سکی۔ اسی دوران کئی اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے معاملے پر بھی اتحادی حکومت میں شدید اختلافات دیکھنے میں آ چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ رائے عامہ کے ایک جائزے سے معلوم ہوا تھا کہ 80% افغان اس اتحادی حکومت کی کارکردگی سے کلی یا جزوی طور پر مطمئن نہیں ہیں۔ گزشتہ سال ہی افغان طالبان کے ساتھ شروع ہونے والا مصالحتی عمل بھی تاحال تعطل کا شکار ہے، اور ایسے میں طالبان حکومت کے خلاف تشدد پر مبنی اپنی تازہ مہم کا اندیا بھی دے چکے ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اتحادی حکومت میں عدم اتفاق نقصان دہ ثابت ہوگا۔
خطرات بڑھتے جا رہے ہیں افغان حکومت کے لیے۔ افغان حکومت میں جو اختلاف رائے ہے اس کی وجہ سے وہ اس خطرے کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہی امریکہ کو بھی میرے خیال میں ایک فکر ہے کہ ان کے اختلاف جو ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔
امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج کی اکثریت 2014 کے اواخر میں اپنا لڑاکا مشن ختم کر کے اپنے وطن واپس جا چکی ہیں، لیکن ایک معاہدے کے تحت اب بھی تقریباً 12,000 بین الاقوامی فوجی یہاں مقامی سیکورٹی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے موجود ہیں۔ ان فوجیوں میں اکثریت امریکیوں کی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی طرف سے افغانستان کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ صدر براک اوباما نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے بات کی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان قانون سازوں نے وزیر داخلہ اور اٹرنی جنرل کے لیے حکومت کی طرف سے نامزد کیے جانے والے افراد کی منظوری دے دی ہے۔ پارلیمان کے ووٹ میں ایک سابق فوجی جنرل تاج محمد جاہد کو وزیر داخلہ اور اٹرنی جنرل محمد فرید کی نامزدگی کی منظوری دی گئی۔ اٹرنی جنرل محمد فرید افغان انسانی حقوق کمیشن کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ دونوں تقرریاں طالبان کی بڑھتی بغاوت کا مقابلہ کرنے اور افغان اداروں میں بدعنوانی کی آفریت سے نمٹنے کے لیے مرکزی کردار کی حامل ہیں۔ جاہد اپنے پیشو نور الحق اوتامی کے استعفے کے بعد فروری سے عبوری وزیر خارجہ کے طور پر وزیر داخلہ کے طور پر کام کر رہے تھے. صدر اشرف غنی کی حکومت پر شدید تنقید کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی کشمکش کی وجہ سے کلیدی تقرریاں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اور وزارت دفاع اور سراغ رسانی کا ادارہ بھی ان اداروں میں شامل ہے جو نگران تقرریوں کے تحت رہے. ناقدین کہتے ہیں کہ ان دو اہم سیکیورٹی مناصب پر تقرری نہ ہونے کی وجہ سے افغان افواج کی بغاوت کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں اور کوششوں میں رکاوٹ آئی ہے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر ہفتے کے روز ایشیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. بھارت اور فلپینز کے ان کے دورے میں ایجنڈے پر سیکیورٹی سے متعلق امور سر فہرست رہیں گے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
کارٹر نے جمعے کے روز نیو یارک میں ایشیا کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کی, جہاں ان کا کہنا ہے کہ متنازع جنوبی بحیرہ چین میں چینی کاروائیوں کی وجہ سے ممالک مدد کے لیے امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں. کارٹر کہتے ہیں
China's actions in particular are raising regional tensions. That's why countries across the Asia Pacific are voicing concerns.
جنوبی بھارت چین میں چینی کاروائیاں خاص طور پر علاقائی کشیدگیوں میں اضافہ کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بحر الکاہل کے پار کے ممالک فوجی موجودگی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, خصوصاً گزشتہ برس کی چینی کاروائیوں پر جو حجم اور مقاصد کے لحاظ سے توجہ طلب ہیں. وہ اس بارے میں کھلے بندوں اور اعلیٰ سطح پر نجی طور پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں سے بیشتر اثر نو امریکہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ضابطے اور اصول برقرار رکھے جائیں جو اس خطے کی خوشحالی کا باعث ہیں. کارٹر نے کہا کہ اگرچہ امریکہ چین کے ساتھ اختلافات رکھتا ہے, تاہم واشنگٹن نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اختلافات میں ایسے راستے تلاش کرے گا جو اس خطے کو غیر مستحکم ہونے سے محفوظ رکھ سکیں. چینی صدر شی جن پنگ نے اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ جنوبی بحیرہ چین میں بیجنگ کی فوج میں توسیع سے اس کے ہمسائے ممالک کو کوئی خطرہ نہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میانمار نے, جسے برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, ایک عام معافی کے تحت 100 سے زائد سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. ان کی رہائی آنگ سان سوچی کی پہلی سرکاری کارروائی ہے جو ملک کی لیڈر ہیں اور خود بھی قیدی رہ چکی ہیں. رہا ہونے والی ایک طالب علم ایل تنزر منگ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری حکومت کا کام ہے جسے ہمارے عوام نے منتخب کیا ہے. سیاسی قیدیوں کے مسئلے کو حل کرنا ایک ایسا کام تھا جسے تھین سین کی انتظامیہ 5 برسوں میں حل نہیں کر پائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ملک اب جمہوریت کی طرف پیش قدمی کو تیار ہے. جب قیدیوں کو رہا کیا گیا تو ان کا استقبال پھولوں, تالیوں اور دوست احباب کی محبتوں سے ہوا. ایسوسیشن فار پولیٹیکل پرزنرز برما کا اندازہ ہے کہ میانمار میں تقریباً 500 سیاسی قیدی ہیں جن پر یا تو قصور ثابت ہو چکا ہے یا پھر وہ اپنے مقدمے کے منتظر ہیں. جنوبی یمن میں القاعدہ عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے کم از کم 15 فوجیوں کو ہلاک کر دیا. ان کے کموائے کو صوبہ ابیان میں روکا گیا. مقامی اطلاعات کے مطابق مسلح القاعدہ ارکان نے فوجیوں کو روکا اور عسکریت پسندوں نے فوجیوں کو گاڑیوں سے اترنے کا حکم دیا اور صبح سویرے کے اس واقعے میں ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. مقامی عہدیداروں نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو بتایا کہ 17 افراد زخمی بھی ہوئے لیکن خیال ہے کہ زندہ ہیں, تاہم ان کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے جمعرات کو ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملوں میں استعمال کیے جانے والے بم جو ایک یمنی مارکیٹ پر گرے تھے وہ امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے. 15 مارچ کے اس حملے میں مبینہ طور پر کم سے کم 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہلاک ہونے والوں میں 25 بچے بھی تھے. انسانی حقوق کے علمبردار ادارے کے مطابق 47 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے اور یمن میں سال بھر سے جاری جنگ میں یہ مہلک ترین حملہ تھا. شام میں ایک امریکی فوٹوگرافر کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں 4 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے فوٹوگرافر کا نام تو نہیں بتایا لیکن یہ تصدیق کر دی کہ روس نے ان کی رہائی میں کردار ادا کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہم روس کی کوششوں اور روسی حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں جو اس نے شام میں اس امریکی شہری کے لیے کی. اب شام میں ایک اور امریکی کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں جو ایک سابق میرین ہے اور جنہیں شام میں 2012 میں تحویل میں لیا گیا تھا. یونان نے احتجاجی مظاہروں کے درمیان تارکین وطن کو پھر ترکی بھیجنا شروع کر دیا ہے جو یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے متنازع سمجھوتے کا حصہ ہے. اس سمجھوتے کا مقصد یورپ میں تارکین وطن کی آمد میں کمی کرنا ہے. تارکین وطن کی ملک بدری کے اس سلسلے پر انسانی حقوق کے علمبردار گروپ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ سنیے. یونان سے دو بحری جہاز 100 سے زائد تارکین وطن کو لے کر ترک بندرگاہ دکیلی میں آج جمعے کے روز پہنچے۔ یہ جہاز یونان کے جزیرے لیسبوس سے روانہ ہوئے تھے۔ بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ بندرگاہ پر آمد کے بعد ان کے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے، ان کا طبی معائنہ ہوا اور پھر انہیں حراستی مرکز میں بھیج دیا گیا، جہاں انہیں ممکنہ طور پر اپنی وطن واپسی کا سامنا ہے۔ ترک پارلیمان نے جمعرات کی شب پاکستان کے ساتھ دوبارہ داخلے کے سمجھوتے کی توثیق کی ہے۔ انسانی حقوق کے علم بردار گروپ ہیومن رائٹس واچ نے اس ملک بدری کی مذمت کی ہے۔ واچ کے اینڈریو اسٹرالائن کہتے ہیں کہ ترکی پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے مناسب ملک نہیں۔
Turkey can't even be regarded as a safe country of asylum for refugees. I mean, it doesn't provide effective protection for refugees and has repeated.
Human Rights Watch کے اینڈریو اسٹرالائن کہتے ہیں کہ ترکی کو پناہ گزینوں کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ پناہ گزینوں کو مؤثر طور پر تحفظ فراہم نہیں کرتا اور پناہ کے حصول کے متلاشی افراد کو بار بار واپس شام بھیج چکا ہے۔ لندن میں قائم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں ترک حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہ روزانہ 100 سے زائد پناہ گزینوں کو ملک بدر کرتے ہوئے شام بھیج رہے ہیں۔ ترکی اس الزام کو شدت سے مسترد کرتا ہے۔ پیر کے روز قریب 200 پناہ گزینوں کو ترکی بھیجا گیا تھا۔ اس اقدام کے نتیجے میں تارکین وطن کی طرف سے پناہ کی درخواستوں میں اضافہ ہو گیا اور اس وجہ سے ان کی ملک بدری کو مؤخر کرنا پڑا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ ان اقدامات سے آئندہ تارکین وطن کے ترکی سے یونان میں غیر قانونی طور پر داخلے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ یونانی جزائر پر اس ہفتے آنے والے لوگوں کی تعداد مبینہ طور پر کم رہی ہے۔ ترک کوسٹ گارڈ نے بھی اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس سمجھوتے کے مستقبل کے بارے میں یورپی یونین کو خبردار کیا ہے۔
اوروپادان گیلر می بونا باکمدک شو آندا ویرلین سوزلر وار بو ویرلین سوزلردن فیلن داها گیلن بی شی یوک۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ صورتحال گمبھیر ہے، اگر یورپی یونین نے ضروری اقدامات نہیں کیے تو پھر ترکی سمجھوتے کا طلاق نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی پاسداری بہر طور ضروری ہے۔ یورپی یونین نے امداد میں 6.8 ارب ڈالر سے زائد کی رقم کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھیجے جانے والے ہر پناہ گزین کے عفظ ترکی کے کیمپوں سے ایک شامی فرد کو یورپ میں لانے کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ یورپی یونین ترک افراد کے لیے یورپ کے سفر کے لیے ویزوں میں بھی نرمی کرے گا اور جون تک ایسا کر دیا جائے گا۔ مبصر خبردار کرتے ہیں کہ امکان یہی ہے، ایسے وعدوں کی پاسداری دشوار ہوتی ہے۔ بیجل چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ بیلجیم میں پولیس نے گزشتہ سال نومبر میں پیرس اور گزشتہ ماہ برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے دو مبینہ ملزمان کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا۔ حکام کے مطابق محمد ابرینی نامی ایک ملزم کی عمر 31 سال ہے جسے جمعے کو گرفتار کیا گیا۔ مراکشی نجات بیلجین شہری پر جمعہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ویڈیو گزشتہ ماہ برسلز کے ہوائی اڈے پر ہونے والے دھماکوں کے بعد وہاں سے فرار ہوتے ہوئے ایک کیمرے نے ریکارڈ کر لی تھی۔ اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ محمد ابرینی وہی شخص ہے جو ویڈیو میں نظر آیا تھا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ملزم نے پیرس اور برسلز میں ہونے والے حملوں میں سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ ابرینی پیرس حملوں میں ملوث ملزمان کے گروہ کا آخری فرد تھا جو پولیس کی جانب سے شناخت کیے جانے کے باوجود بدستور مفرور تھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں اپنی انتظامیہ کے ان دو اقدامات پر توجہ دلائی ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اصول و ضوابط یکساں ہوں۔ پہلے اقدام کے تحت لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایک ضابطہ تشکیل کیا ہے جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ریٹائرمنٹ کے لیے مشیر اپنے مالی مفادات سے ہٹ کر معیاری مشورے اور ہدایات دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خزانہ نے ان کارپوریشنوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو انورژنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خامی ہے جس کے تحت بعض کاروباری ادارے ملک کے اندر منصفانہ طور پر ٹیکس ادا کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اقدامات صدر کے اس نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ایک ایسی معیشت کی تعمیر کی جائے جہاں ہر کسی کو اپنا منصفانہ حق مل سکے اور یکساں قواعد و ضوابط کے تحت انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ امریکہ کی ایک نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس اپنی تازہ ترین ممتاز کامیابی پر خوش ہے۔ اسپیس ایکس نے پہلی مرتبہ ایک استعمال شدہ بوسٹر راکٹ کو کامیابی سے سمندر میں ایک پلیٹ فارم پر اتار دیا۔ اسپیس ایکس نے پہلی مرتبہ خلائی اسٹیشن پر اشیاء کی فراہمی کی ہے جس سے پہلے گزشتہ سال ایسی کوشش میں اس کا راکٹ خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ کارگو شپ اشیاء ضروری اور تجربات کے لیے ساز و سامان لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن جا رہا ہے اور توقع ہے کہ آج اتوار کو وہاں پہنچے گا۔ شمالی کوریا نے بین البر اعظمی بلسٹک میزائل کے ایک انجن کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے ہفتے کو بتایا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ال نے اس تجربے کی بذات خود نگرانی کی اور اس تجربے سے امریکہ کے خلاف جوہری حملہ کرنے کی ملک کی قابلیت کو قوت ملے گی۔ پیانگ جانگ بار بار امریکہ اور جنوبی کوریا پر جوہری حملے کی دھمکی دے چکا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے مبصرین میزائل اور جوہری پروگراموں میں تکنیکی پیش رفت کے بارے میں شمالی کوریا کے دعووں پر شکوک و شبہات کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکہ شمالی کوریا کو ایسے اشتعال انگیز اقدام سے باز رہنے کا کہتا ہے جس سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو جائے۔ شمالی کوریا بیرون ملک اپنے ریسٹورانوں میں غیر ملکیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اپنے کارکن استعمال کر رہا ہے۔ ان میں بیشتر جنوبی کوریائی افراد ہیں۔ یہ بات ایسے ہی ایک ریستوران میں کام کرنے والے سابق کارکن نے بتائی۔ اس کارکن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک کے باہر اور بیشتر چین میں بعض سرکاری ریستورانوں میں شمالی کوریا کی ویٹریسز ہیں جو خفیہ طور پر صارفین کی معلومات اکٹھی کر کے اپنے وطن بھیجتی ہیں۔ جنوبی کوریا کے ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ شمالی کوریا کے 13 افراد ایک دوسرے ملک میں ریستوران میں کام کرنے کے بعد جنوبی کوریا چلے گئے۔ ملک کا نام نہیں بتایا گیا۔ شمالی کوریا عام طور پر جنوبی کوریا کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ وہ شمالی کوریائی افراد کو ملک چھوڑنے کے لیے قائل کرتا ہے۔ اور جبوتی کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ صدر اسماعیل عمر گلے جمعے کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 87% ووٹ حاصل کیے۔ وزیر داخلہ حسن محمد عمر وائس آف امریکہ کی صومالی سروس سے بات کر رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ناجائز اور غیر قانونی شکار اور ماحولیات کو پہنچنے والا نقصان جنوبی کیمرون میں گوریلوں کی آبادی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ ایک نوجوان خاتون گوریلوں کی معدوم ہوتی ہوئی نسل کو بچانے کے لیے اس رجحان کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جنگلی حیات کے حوالے سے شہرت رکھنے والے کیمرون کے قومی پارک کیمپ پومان سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کینزکا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
بندروں کی ایک قسم گوریلا کی نسل بچانے کے لیے کام کرنے والی ایک خاتون انوگے فرانس کے نزدیک گوریلے خوراک حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ انہوں نے گوریلوں سے اپنے تعلق کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔
It is easy to meet a gorilla. When we have contact with them, we do certain signs with our tongue, like clapping our hands so that they should respond to us.
جب ہمارے پاس رابطے کا ذریعہ موجود ہو تو کسی گوریلے سے ملنا آسان ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنی زبان سے مخصوص قسم کی آواز نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس کا جواب دے سکیں۔ جب ہم ان کے لیے یہ اشارے بھیجیں گے تو وہ ہمارے بارے میں متجسس ہوں گے۔ وہ ہمارے قریب آئیں گے اور وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیں گے اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے آوازیں نکالتے ہوئے شور مچائیں گے۔ 28 سالہ خاتون انوگے فرانس گزشتہ سال کے آغاز سے ہی کیمپومان نیشنل پارک کے ایک کیمپ میں رہ رہی ہیں۔ وہ خود کو انسانوں اور گوریلوں کے درمیان ایک سفیر کے طور پر دیکھتی ہیں۔ انسانوں اور گوریلوں کے درمیان تعلق اور رشتے میں کم از کم حالیہ برسوں کے دوران بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ کیمرون میں شکاری گوشت کے طور پر گوریلوں اور بندروں کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ ان کے بچے پکڑ لیے جاتے ہیں اور انہیں پالتو جانور کے طور پر گھروں میں رکھنے کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ گوریلوں کے بچوں کی غیر قانونی تجارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے جسم کے کچھ حصوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کئی امراض کے علاج اور جادو ٹونے کے توڑ کے لیے مفید ہیں۔ ہمارے رپورٹر کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک گوریلے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو خاتون نے میرا ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا،
No, they are not friendly to men, but we are trying to make them to be friendly to us. That is, when you come to us, then
جب آپ ان کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو تمام طریقوں اور قاعدوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو لازمی طور پر گوریلوں کی جانب اپنی پشت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو گوریلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہیے، انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بھاگتے ہیں تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے کسی طرح کی بھی حرکت کر رہا ہو، آپ اپنی جگہ پر ساکت ہو جائیں۔ وہ مڑے گا، آپ پر نظر ڈالے گا اور چلا جائے گا۔ فرانس نے یونیورسٹی آف ماروا سے ماحولیاتی سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت وہ جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے ایک پروجیکٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، جسے سن 2011 میں کیمرون میں دودھ پلانے والے جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ نیشنل پارک کیمپومان بہت بڑا جنگل ہے، اس کا رقبہ 7 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے اور وہ گنی کی استوائی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن پارک کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب اس پارک میں محض 300 کراس ریور گوریلے باقی رہ گئے ہیں۔ گوریلے صرف سیاحوں کے لیے ہی باعث کشش نہیں، وہ بڑے پیمانے پر گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ماحولیاتی نظام میں قدرتی توازن برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ فرانس مقامی باشندوں کو اس بارے میں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ گوریلوں کا غیر قانونی شکار بند کر دیں اور جانوروں کی قدرتی رہائش گاہوں کا تحفظ کریں جو جنگلی جانوروں کے معدوم ہونے کی اہم ترین وجوہات ہیں۔ انہوں نے نسلی گروپ بیملیکے کے رہنماؤں سے بات کی جن میں سے ایک ایرک فاسٹو تھے۔
Cette espèce protégée, c'est important pour la nature, c'est vrai, mais comment est-ce que ces populations doivent vivre alors qu'ils ne vivent que de ça?
فاسٹو نے کہا کہ وہ فرانس کے پیغام کو سمجھتے ہیں کہ قدرتی نظام کو بچانے کے لیے گوریلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ گوریلے خریدنا اور انہیں بیچنا بند نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس معاشی بقا کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت روزگار کے متبادل ذرائع تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے۔ فرانس کہتی ہیں کہ گوریلوں کی آبادیوں کا تحفظ کرنے سے اس قومی پارک میں سیاحوں کی دلچسپی بڑھے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے محصولات کے ذریعے گوریلوں کے تحفظ کی کوششوں کے لیے فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں اور علاقے کی ترقی اور مقامی آبادی کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیکی چن اب فرا خان کے اشاروں پر ناچیں گے، تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں۔
پہلا نشہ، پہلا خمار، نیا پیار ہے، نیا انتظار، کر لوں میں کیا اپنا اے دل بے قرار، میرے دل بے قرار۔
فرا خان کا شمار بالی ووڈ کے نامور کوریوگرافرز میں ہوتا ہے۔ شاہ رخ خان، عامر خان اور کئی دیگر معروف بالی ووڈ سٹارز کے بعد اب جیکی چن بھی ان کے اشاروں پر رقص کرتے نظر آئیں گے۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق مارشل آرٹ میں اپنی الگ شناخت رکھنے والے جیکی چن انڈو چائنیز فلم کنگ فو یوگا میں دیسی میوزک پر رقص کریں گے جسے کوریوگراف کر رہی ہیں فرا خان۔ اخبار کے مطابق فرا خان چند روز قبل اپنی ساتھی کوریوگرافر اور دوست گیتا کپور کے ساتھ راجستھان کے شہر جودھ پور پہنچی، جہاں وہ جیکی چن کو بالی ووڈ کے ایک دیسی گیت پر رقص کرنا سکھائیں گی جو کنگ فو یوگا کا حصہ ہوگا۔ فرا نے انسٹاگرام پر اپنی اور جیکی چن کی ایک تصویر اپلوڈ کی ہے جس میں جیکی راجستھان کے مقامی اور روایتی کپڑوں میں نظر آ رہی ہیں۔ فرا لکھتی ہیں کہ کون سوچ سکتا تھا کہ جیکی چن بھی بالی ووڈ کی دھنوں پر رقص کر سکتے ہیں۔
وہ حسینہ، وہ نیلم پری، کر گئی کیسی جادوگری، نیند ان آنکھوں سے چھین دی ہے، دل میں بے چینیاں ہیں بھری۔ وہ حسینہ، وہ نیلم پری، کر گئی کیسی جادوگری، نیند ان آنکھوں سے چھین دی ہے، دل میں بے چینیاں ہیں بھری۔ میں بے چارا ہوں، آوارا، بولو سمجھا ہوں میں یہ اب کس کس کو، دل میں میرے غدر تے جس کو،
اس فلم کے ڈائریکٹر سٹینلی ٹون ہیں. یہ فلم اکتوبر میں ریلیز کی جائے گی. سونو سود بھی اس ایکشن ایڈونچر کا حصہ ہیں. فرح خان کوریوگرافر ہونے کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اداکارہ بھی ہیں. انہوں نے بالی ووڈ کو کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں. ان کے بھائی ساجد خان بھی بالی ووڈ کا حصہ ہیں.
رک جا دل دیوانے پوچھو تو میں ذرا لڑکی ہے یا ہے جادو خوشبو ہے یا نشہ رک جا دل دیوانے پوچھو تو میں ذرا ارے لڑکی ہے یا ہے جادو خوشبو ہے یا نشہ.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ پاناما لیکس میں وزیراعظم اور ان کے خاندان کے خلاف آف شور کمپنیوں کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی سے تحقیقات کرانے کو تیار ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے عمران خان کی پسند کا افسر تعینات کیا جا سکتا ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلیمی اور ثقافتی تبادلے کے پروگراموں کو فروغ دینا چاہتا ہے. تعلیم اور ثقافت کے لیے معاون امریکی وزیر ایوان ریان نے کہا کہ پاکستان کی 65% آبادی کی عمر 23 سال سے کم ہے اور اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر سرمایہ کاری کرنا ضروری ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے تعلیم و ثقافتی امور ایون رائن نے کہا کہ پاکستان کی لگ بھگ 65% آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے اور اس تناظر میں نوجوان نسل پر سرمایہ کاری کرنا ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے. ایون رائن نے کہا کہ گزشتہ عشرے کے دوران امریکہ نے پاکستانی نوجوانوں پر قابل ذکر سرمایہ کاری کی. انہوں نے 7 اور 8 اپریل کو اسلام آباد کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ تعلیمی اور ثقافتی اشتراک پر روشنی ڈالی. امریکی سفارتخانے سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق معاون وزیر خارجہ برائے تعلیم و ثقافتی امور ایوان رائن نے کہا کہ پاکستان میں قیام کے دوران حکومتی اہلکاروں، تعلیم کے شعبے میں امریکی تبادلہ پروگراموں کے سابق طالب علموں اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے ساتھ ملاقاتوں میں پاک امریکہ نالج کوریڈور اور وسیع تعلیمی تبادلوں کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ساتھ تعاون کے امریکی عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامعاتی اشتراک کی کامیابی پر روشنی ڈالی جس سے امریکی اور پاکستانی اداروں کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوا. اپنے دورے کے دوران معاون وزیر خارجہ نے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال سے بھی ملاقات کی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت امن اور مصالحت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن ان کوششوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو جاتے. وہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ کمیشن ملاقات میں یہ بیان دے رہے تھے. اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے افغانستان کا دورہ کیا جس کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. کابل میں ان کی آمد کا مقصد بظاہر اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی کوشش ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اندرونی اختلافات کے باعث افغانستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے جس پر امریکہ کو تشویش ہے. افغان قانون سازوں نے وزیر داخلہ اور اٹرنی جنرل کے لیے حکومت کی طرف سے نامزد کیے جانے والے افراد کی منظوری دے دی ہے. پارلیمان کے ووٹ میں ایک سابق فوجی جنرل تاج محمد جاہد کو وزیر داخلہ اور اٹرنی جنرل محمد فرید کی نامزدگی کی منظوری دے دی گئی. اٹرنی جنرل محمد فرید افغان انسانی حقوق کمیشن کے رکن رہ چکے ہیں. دونوں تقرریاں طالبان کی بڑھتی بغاوت کا مقابلہ کرنے اور افغان اداروں میں بدعنوانی کے افریت سے نمٹنے کے لیے مرکزی کردار کی حامل ہیں. جاہد اپنے پیشرو نور الحق کوتامی کے استعفے کے بعد فروری سے عبوری وزیر داخلہ کے طور پر کام کر رہے تھے. صدر اشرف غنی کی حکومت پر شدید تنقید کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی کشمکش کی وجہ سے کلیدی تقرریاں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور وزارت دفاع اور سراغ رسانی کا ادارہ ان اداروں میں شامل ہے جو نگران تقرریوں کے تحت رہے. ناقدین کہتے ہیں کہ ان دو اہم سیکیورٹی مناصب پر تقرری نہ ہونے سے افغان افواج کے بغاوت کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں اور کوششوں میں رکاوٹ آئی ہے. بھارت کی ریاست بہار میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگنے کے بعد الکحل کے عادی دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سینکڑوں افراد کو علاج کی غرض سے نشے سے نجات دلانے کے مراکز ملایا گیا۔ ریاستی حکومت نے 1 اپریل سے ملک کے اندر تیار کی جانے والی شراب پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بہار کی نتیش کمار حکومت نے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے ریاست میں شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی، جس کے نتیجے میں بلانوشوں کے حالات انتہائی خراب ہو گئے اور شراب سے محرومی کی وجہ سے کم از کم 2 افراد کی موت ہو گئی اور 750 سے زائد بیمار پڑ گئے۔ ریاستی پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر رگھونندن بیسرا کی پٹنہ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں موت ہوئی، جبکہ ایک دوسرے شخص کی جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا کٹیہار میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں موت ہوئی۔ شراب پینے اور بیچنے پر پابندی کے بعد بہت سے لوگ اعصابی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بعض لوگوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو پہچاننے سے بھی قاصر ہیں، جبکہ ایک شخص نے خود کو سرور میں رکھنے کے لیے صابن کھانا شروع کر دیا۔ نتیش کمار نے انتخابی مہم کے دوران ریاست میں شراب پر پابندی کا وعدہ کیا تھا۔ ان کی حکومت نے 1 اپریل سے مکمل پابندی عائد کر دی۔ پہلے صرف دیسی شراب پر پابندی عائد کی گئی، اس کے بعد انگریزی شراب اور تمام قسم کی اسپرٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے نشہ چھڑانے والے 38 نئے مراکز قائم کیے ہیں، جن میں بیماروں کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد کے ایک مرکز سے وابستہ ڈاکٹر آر کے سنگھ نے بتایا کہ ایک 30 سالہ شخص کو، جو کہ 600 سے 1200 ml شراب یومیہ پیتا تھا، جب مرکز میں لایا گیا تو اس کی حالت ناگفتہ بہ تھی، وہ اپنے آپ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض مراکز کے اہلکاروں نے بتایا کہ کئی لوگوں نے شراب کی پیاس بجھانے کی غرض سے کاغذ کھانے شروع کر دیے، وہ شراب کی شکل کی ہر سیال چیز پینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کاؤنسلنگ مرکز سے وابستہ راکھی شرما نے بتایا کہ ان کے مرکز میں ایک نوجوان لایا گیا جو تشدد پر آمادہ تھا، اس کے ہاتھ جو بھی چیز لگتی وہ کھانے لگتا، یہاں تک کہ اس نے مرچیں بھی خوب کھائیں۔ کئی لوگ شراب نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جا رہے ہیں، تاہم ملٹری کینٹین میں شراب پر کوئی پابندی نہیں۔ خیال ہے کہ بہار میں دیسی شراب کی بے شمار بھٹیاں ہیں اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں شراب پانی کی مانند شامل ہے، وہاں زہریلی شراب پی کر مرنے کے واقعات بھی خوب ہوتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر ہفتے کے روز ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ بھارت اور فلپینز کے ان کے دورے میں ایجنڈے پر سیکیورٹی سے متعلق امور سر فہرست رہیں گے۔ کارٹر نے جمعے کے روز نیو یارک میں ایشیا کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کی، جہاں انہوں نے کہا کہ متنازع جنوبی بحیرہ چین میں چینی کارروائیوں کی وجہ سے مختلف ممالک مدد کے لیے امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں۔ کارٹر نے کہا کہ اگرچہ امریکہ چین کے ساتھ اختلافات رکھتا ہے، تاہم واشنگٹن نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ ایسے راستے تلاش کرے گا جو اس خطے کو غیر مستحکم ہونے سے محفوظ رکھ سکیں۔ میانمار نے، جسے برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عام معافی کے تحت 100 سے زائد سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ان کی رہائی آنگ سان سوچی کی پہلی سرکاری کارروائی ہے، جو ملک کی لیڈر ہیں اور خود بھی قیدی رہ چکی ہیں۔ جب قیدیوں کو رہا کیا گیا تو ان کا استقبال پھولوں، تالیوں اور دوست احباب کی محبتوں سے ہوا۔ ایسوسی ایشن فار پولیٹیکل پرزنرز کا اندازہ ہے کہ میانمار میں تقریباً 500 سیاسی قیدی ہیں، جن کا یا تو قصور ثابت ہو چکا ہے یا پھر وہ مقدمے کے منتظر ہیں۔ جنوبی یمن میں القاعدہ عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے کم از کم 15 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے کنوائے کو صوبے ابیان میں روکا گیا تھا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق مسلح القاعدہ ارکان نے فوجیوں کو روکا اور عسکریت پسندوں نے فوجیوں کو گاڑیوں سے اترنے کا حکم دیا اور صبح سویرے ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی عہدیداروں نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ 17 افراد زخمی ہو گئے، لیکن خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں، تاہم ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے جمعہ رات کو ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملوں میں استعمال کیے جانے والے بم جو ایک یمنی مارکیٹ پر گرے تھے، امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے۔ 15 مارچ کے اس حملے میں مبینہ طور پر کم سے کم 100 افراد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 25 بچے بھی تھے۔ انسانی حقوق کے علمبردار ادارے کے مطابق 47 افراد زخمی ہوئے، اور یمن میں سال بھر سے جاری جنگ میں یہ مہلک ترین حملہ تھا۔ اقوام متحدہ پر پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کارروائی پر زور دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے 700 سے زائد مندوبین سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ وہ تشدد کی روک تھام اور اس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی پہلی کانفرنس کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے۔
دہشت گردی اور انتہا پسندی نئے عوامل نہیں، کئی دہائیوں سے نوئے انسانی کو ان کا سامنا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ اسمارٹ فونز جیسی جدید ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی مختلف اشکال اور آمد و رفت کی ترقی یافتہ ذرائع نے ان جڑواں عوامل کو سرطان کی طرح سے پھیلا دیا ہے۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اور فوجی کارروائیاں مؤثر ثابت نہیں ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان طریقوں کی اپنی حدود ہیں اور عام طور پر وہ کامیاب نہیں ہوتی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں نئی حکمت عملی اختیار کر لی جائے۔
We need a more comprehensive and balanced approach that addresses the drivers of violent extremism. I think we
بان کی مون کہتے ہیں کہ ہمیں مزید جامع اور متوازن حکمت عملی درکار ہے جو پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے میں مؤثر انداز میں اپنا کام کرے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی روک تھام پر زیادہ توجہ دینے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اسباب کو ختم کیا جائے جو لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے اور دہشت گرد تنظیموں میں شرکت پر آمادہ کرتے ہیں، جیسا کہ بوکو حرام اور داعش جیسے گروپ۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان نوجوانوں پر توجہ مرتکز کی جائے جو ابھی اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان افراد جو محسوس کرتے ہیں کہ ان سے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں معاشرے سے الگ سمجھا جاتا ہے، وہ انتہا پسندی پر مبنی پیغامات کی جانب آسانی سے راغب ہوتے ہیں۔
They have no job, no social economic opportunities, and women groups, girls, there have been a lot of violence happening.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ ایسے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں، سماجی اقتصادی مواقع نہیں، پھر خواتین کے گروپ اور لڑکیاں ہیں، پھر تشدد کی بھرمار بھی ہے، جبکہ عالمی برادری اس کی بنیادی وجہ کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کانفرنس میں 5 نکاتی منصوبہ بھی پیش کیا، جس میں دنیا بھر کے 1.8 ارب نوجوانوں کے نظریات، اختراع پسندی اور توانائی کو بھرپور طور پر استعمال کرنے کے لیے توجہ مبذول کی گئی ہے۔ اس منصوبے میں تنازعات کی روک تھام پر بھی زور دیا گیا ہے اور رکن ملکوں کے لیے 79 سفارشات کی فہرست مرتب کی گئی ہے کہ وہ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر منصوبہ بندی کریں۔ بہجت چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔ شام میں ایک امریکی فوٹوگرافر کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں 4 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے فوٹوگرافر کا نام تو نہیں بتایا، لیکن یہ تصدیق کر دی ہے کہ روس نے ان کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
We are appreciative of efforts on the part of the Russian government.
مارک ٹونر کہہ رہے ہیں، جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، کہ ہم روس کی کوششوں اور روسی حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں جو اس نے شام میں اس امریکی شہری کے لیے کیں۔ اب شام میں ایک اور امریکی کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں جو ایک سابق میرین ہے اور جنہیں شام میں 2012 میں تحویل میں لیا گیا تھا۔ یونان نے احتجاجی مظاہروں کے دوران تارکین وطن کو پھر ترکی بھیجنا شروع کر دیا ہے، جو یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے متنازع سمجھوتے کا حصہ ہے۔ اس سمجھوتے کا مقصد یورپ میں تارکین وطن کی آمد میں کمی کرنا ہے۔ تارکین وطن کے ملک بدری کے سلسلے پر انسانی حقوق کے علمبردار گروپ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بیلجیم میں پولیس نے گزشتہ سال نومبر میں پیرس اور گزشتہ ماہ برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے 2 مبینہ ملزمان کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں اپنی انتظامیہ کے ان 2 اہم اقدامات پر توجہ دلائی ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اصول و ضوابط یکساں ہوں۔ امریکہ کی ایک نجی فضائی کمپنی اسپیس ایکس اپنی تازہ ترین ممتاز کامیابی پر خوش ہے۔ اسپیس ایکس نے پہلی مرتبہ ایک استعمال شدہ بوسٹر راکٹ کو کامیابی سے سمندر میں ایک پلیٹ فارم پر اتارا۔ اسپیس ایکس نے پہلی مرتبہ خلائی اسٹیشن پر اشیاء کی فراہمی کی، جس سے پہلے گزشتہ سال ایسی کوشش میں اس کا راکٹ خرابی کی وجہ سے آگ لگنے سے تباہ ہو گیا تھا۔ مست کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ کامیابی مستقبل میں خلائی پرواز کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ستاروں کی طرف بڑھنے والا ایک اور قدم ہے۔ کارگو شپ اشیاء ضروری اور تجربات کے لیے ساز و سامان لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن جا رہا ہے اور توقع ہے کہ آج اتوار کے روز وہاں پہنچ جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔ تاجکستان کے لیے امریکی سفیر الیزابتھ میلارڈ کا کہنا ہے کہ سفیر کے طور پر اپنی تعیناتی کے دوران میں تاجکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ نہ صرف استحکام اور اقتصادی خوشحالی کے ہمارے مشترکہ مفاد کے حوالے سے بلکہ دوسرے اہم مسائل مثلا انسانی حقوق، اظہار کی آزادی، سول سوسائٹی اور جمہوری وابستگی کے سلسلے میں بھی اپنے ملک کی مثبت وابستگی میں اضافے کی توقع رکھتی ہوں۔ 16 مارچ کو شائع ہونے والے ایک ادارتی تعارفی مضمون میں امریکہ کی نئی سفیر نے لکھا کہ امریکہ سیکیورٹی، جمہوری اصلاحات اور اقتصادی ترقی سے متعلق تاجکستان کے مقاصد کی حمایت کرتا ہے۔ 1992 میں سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد سے ہم تاجکستان کو $1 ارب سے زیادہ کی رقم مالی معاونت کے طور پر فراہم کر چکے ہیں اور ان فنڈز کو تاجکستان میں خوراک کے تحفظ، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے، مقامی انتظام و انسرام اور سول سوسائٹی کو ترقی دینے اور ملک کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کے استحکام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوشنبہ میں امریکی سفارت خانہ تاجکستان کی حکومت اور دوسرے بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون کے ساتھ متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے تاکہ تاجکستان کو ملکی اور بین الاقوامی پیمانے کے حقیقی خطرات کے فہم، شناخت، مزاحمت اور انہیں شکست دینے سے متعلق اپنی استعداد بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھنے میں مدد دی جا سکے، جبکہ وہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا احترام بھی جاری رکھے۔ یہ اقدامات وسطی ایشیا اور اس سے آگے تک امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے ہمارے باہمی مقاصد کے حصول میں مدد کرتے ہیں۔ میں ان سنگین چیلنجز کے مقابلے اور سیکیورٹی سے متعلق ہماری مضبوط شراکت میں اضافے کے لیے تاجکستان کے ساتھ اپنے ملک کی شراکت داری کے استحکام کے لیے کام کروں گی۔ یہ لکھتی ہیں کہ تاجکستان جس طویل المیاد سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کا خواہش مند ہے، وہ صرف حکومت کا انتظام و انسرام بہتر بنانے، قانون کی حکمرانی کے احترام، معیشت اور کاروباری ماحول کے فروغ اور اپنے عوام کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے ساتھ مضبوط وابستگی سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ امریکہ تاجکستان میں پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کی کوششوں کی مدد کے ساتھ ساتھ اس ملک میں مذہبی آزادی سمیت انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ امریکہ تاجکستان کو اپنی اقتصادی خوشحالی میں اضافے کے لیے بھی تیار کرنا چاہتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے تاجک تجارت پیشہ لوگ ہیں اور ہم اس ملک کی کاروباری فضا کو سرمایہ کاری کے لیے مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں حکومت، تاجر تنظیموں اور کاروباری اداروں اور افراد کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سفیر میلارڈ لکھتے ہیں کہ امریکہ اور تاجکستان 25 سال کے اپنے سابقہ تعلقات کے دوران بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں اور میں اب ان کامیابیوں کو دیکھنے کی منتظر ہوں جو ہم اگلے 25 برسوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ خسرہ کی بیماری کے بارے میں امریکہ میں عام خیال یہ تھا کہ یہاں اس بیماری کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اچانک اس کے مریض سامنے آنے لگے اور اب تک ان کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس بیماری کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ بچوں میں ہوتی ہے اور اگر بچوں کو پیدائش کے بعد حفاظتی ویکسین دے دی جائے تو بچہ زندگی بھر کے لیے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں امریکہ میں آج کل یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا یہ ویکسین بچوں کو دی جائے یا نہیں، اور یہ کہ آیا اس کا اختیار والدین کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین دلوائیں یا نہیں، یا یہ کہ لازماً یہ ویکسین بچوں کو دی جائے۔ کیونکہ ویکسین کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا یہ کارآمد ہے بھی یا نہیں۔ طبی ماہرین مصر ہیں کہ ویکسین کارآمد ہے اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ امریکہ کی چوٹی کے ڈاکٹر والدین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بچوں کو ویکسین دلوائیں اور محفوظ بنا لیں۔ امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے سربراہ ڈاکٹر ٹام فریڈن ان میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے زیادہ بچے ویکسین نہیں لیں گے اتنے ہی زیادہ وہ خطرے میں ہوں گے اور ساتھ ہی وہ اپنے آس پاس رہنے والے بچوں کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. لیکن باربرا اکوسٹا ان والدین میں سے ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کو ویکسین دینا یا نہ دینا ان کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر ماں باپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ ان کے بچے کے لیے کیا اچھا ہے. بعض سیاستدان بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور ان والدین سے متفق ہیں. کینٹکی کے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے حال ہی میں کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ اس ویکسین کے استعمال سے دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں.
I've heard of many tragic cases of walking, talking, normal children.
میں نے ایسے کئی المناک واقعات کے بارے میں سنا ہے کہ ہنستے کھیلتے نارمل بچوں کو عام ویکسین دی گئی اور ان میں شدید ذہنی مرض پیدا ہو گیا. اکوسٹا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو کبھی ویکسین نہیں دلوائیں گی.
Some kids have such adverse effects to them.
بعض بچوں پر ایسا الٹا اثر ہوا. آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور ان کی خوفناک کہانیاں وہاں موجود ہیں. تاہم مطالعے سے اب بھی ظاہر ہوا ہے کہ ویکسین سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں اور اس کے منفی اثرات بہت معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹر لنڈا فو واشنگٹن میں چلڈرنز نیشنل ہیلتھ سسٹم میں متعدی امراض کی ماہر ہیں.
The most common side effects to any of the vaccines are pain at the injection site.
وہ کہتی ہیں کسی بھی ویکسین کا سائیڈ افیکٹ یا مضر اثرات یہ ہیں کہ جس جگہ ٹیکا لگے وہاں درد ہوتا ہے اور 24 یا 48 گھنٹے تک بخار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فو کہتی ہیں کہ ویکسین سے جو عارضی اور معمولی تکلیف ہوتی ہے وہ خسرہ سے پیدا ہونے والے خطرات اور پیچیدگیوں یعنی کان میں انفیکشن، مکمل بہرہ پن، دماغ میں سوزش، ہمیشہ کے لیے دماغ مفلوج ہونے، نمونیا یا موت کے مقابلے میں بہت کم ہیں. ایک وقت تھا جب والدین کو تشویش تھی کہ ویکسین کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا مشکل ہے، مگر ڈاکٹر فو کہتی ہیں کہ اب ایسی کوئی بات نہیں.
The vaccines that the children are getting today are very much more pure and are very safe.
بچوں کو آج کل جو ویکسین دی جا رہی ہے وہ بے حد خالص، محفوظ اور مؤثر ہے. آج کل کے بیشتر ڈاکٹروں نے شاید امریکہ میں خسرہ کا کبھی کوئی مریض ہی نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ویکسین کی 2 خوراکیں دے دی جائیں تو یہ 99% مؤثر ہوتی ہیں. یہ بحث اتنی طول کھینچ گئی اور اتنی بڑی شخصیات میں چھڑی کہ صدر اوباما کو اس پر بات کرنا پڑی. امریکہ کی خبر رساں ایجنسی NBC نیوز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین دلوائیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا میں کار سازی کی صنعت شاید سب سے بڑی صنعت ہے. اس صنعت میں نیا رجحان ایسی کاریں بنانے کا ہے جو نہ صرف تیل پر انحصار کم کریں بلکہ ماحولیات کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ایسی کاریں بنانے کی ٹیکنالوجی چھوٹی کمپنیوں تک بھی پہنچ رہی ہے. اب برطانیہ کے شہر ویلز میں ایک ایسی کار تیار کی جا رہی ہے جو 2018 میں دستیاب ہوگی، جو بجلی یا ہائیڈروجن سیلز کے ذریعے دوبارہ چارج کی جانے والی بیٹری استعمال کرنے والی موجودہ کاروں سے مماثل ہوگی، مگر اس کی قیمت ایسی موجودہ کاروں کے مقابلے میں کم ہوگی. اور یہ کوشش ویلز کی ایک چھوٹی کار ساز کمپنی ریور سمپل کر رہی ہے. یہ کمپنی راسا نامی ایک 2-سیٹر کار بنا رہی ہے جو 2018 میں دستیاب تو ہو جائے گی، مگر اس کے لیے آپ کو پہلے آرڈر دینا ہوگا. اس کار میں کمپریسڈ ہائیڈروجن استعمال کی جائے گی جو ہوا سے آکسیجن لے کر بجلی پیدا کرے گی، اور اس کے نتیجے میں اخراج صرف آبی بخارات کو ہوگا جو فضا کے لیے، ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. ڈاکٹر کرسٹوفر میزور امپیریل کالج لندن میں کیمیکل انجینئر ہیں.
If you're looking at hydrogen, this allows us a very, very long range in comparison to batteries. So here, when we're using hydrogen normal cars, we can reach ranges.
اگر آپ ہائیڈروجن کو دیکھیں تو اس کی بیٹریاں بہت فاصلے تک چلتی ہیں. چنانچہ جب ہم ہائیڈروجن کاریں استعمال کرتے ہیں تو ہم عام پیٹرول اور فوسل فیول سے چلنے والی کاروں جتنا ہی فاصلہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی تقریباً 600 یا 700 کلومیٹر. راسا نامی کار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 1.5 کلوگرام ہائیڈروجن کے ذریعے تقریباً 480 کلومیٹر تک سفر کر سکے گی جبکہ اس کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو۔ مگر اس طرح کی کاروں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ چارج کرنے کے اسٹیشن بھی کثرت سے قائم کیے جائیں۔ آٹو کار نامی جریدے کے ایڈیٹر ڈیرن ماس کہتے ہیں،
As with all these things, it's a lack of infrastructure. The government's pledged to build 12 more fueling stations, but if you think about how many petrol stations there are across the UK, and
ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بنیادی ڈھانچے کی بھی کمی ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ فیول سیل سے چلنے والی کاروں کے لیے 12 اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، مگر آپ غور کیجیے تو پورے برطانیہ میں پٹرول کے 1000 اسٹیشن ہیں، تو یہ تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹری سے چلنے والی کاروں کے چارجنگ اسٹیشنز کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو فیول سیل کاریں بنانے والوں کو بھی امید ہے کہ ان کی کاروں کے لیے بھی پمپ دستیاب ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے، عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی، جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے۔ اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے۔ پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے۔ جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی۔ مزید برآں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں، جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے۔ پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمین نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں، جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں۔ مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی۔ 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی، جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی۔ سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا لا مذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہے۔ جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی، جبکہ صرف 1% نے خود کو لا مذہب بتایا۔ تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا، بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے۔ مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے چین آخری نمبر پر ہے، جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی، جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لامذہب ہیں۔ اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے، جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں۔ سویڈن میں 19%، چیک جمہوریہ میں 23%،
اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا۔ برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں 30% افراد مذہبی ہیں، جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں۔ 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں۔ عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے، جبکہ ایشیا، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطیٰ، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ایڈیٹر یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم گل، انجینئر چاؤ گانگ چیانگ اور بہجت کو اجازت دیجیے۔ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، جہاں رنگ پیش کریں گے اسد حسن۔